والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو آپ ایک بڑے حساس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں عدل کے ساتھ اور عدل کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہماری معیشت تجارت زراعت پیسہ یہ ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور عدل ہمارے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹ جائے ریڑھ کی وہ ناقابل علاج ہوتا ہے اس کو جتنا کھلایا جائے گا اتنا موت اس کے قریب ہوگی بیماریوں کا وہ گھر بنے گا اس کو تو بس اتنا دیا جائے کہ جس سے اس کا سانس چلتا رہے کیونکہ جسم کی حرکت ختم ہے اب اگر اس سے زیادہ کھلایا جائے گا تو چربی بن کے اس کے اندر کے سارے نظام کو خراب کرے گا تو ہماری آج کی جو سوچ ہے وہ اس طرف چلی گئی ہے کہ معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے میری عرض یہ ہے کہ عدل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے ریڑھ کی ہڈی ہمیں متوازن رکھتی ہے سیدھا رکھتی ہے عدل کہتے ہیں توازن کو دونوں پلڑوں کو برابر کرنا اس کا نام ہے عدل تو میں نے وہاں وکلا کے خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی چیز عدم توازن کا شکار ہوتی ہے وہ نہ چل سکتی ہے نہ کھڑا ہو سکتی جس معاشرے سے عدل مٹ جاتا ہے وہ معاشرہ چاہے سونے کی بارش میں روز نہاتا ہو تو بھی ان میں کبھی چین سکون نہیں پنپ سکتا اور جس معاشرے میں عدل زندہ ہو گئے وہ روٹی کھا کر بھی چین کی زندگی گزارتے ہیں جب دوسری جنگ میں جنگ عظیم میں جرمنی نے زبردست اٹیک کیا انگلینڈ پر تو چرچل سے کہا گیا کہ آپ تو ڈاؤن فال آپ تو شکست نظر آ رہے ہیں تو ایک غیر مسلم کا سوال اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے پاس جہاز کتنے ہیں ایٹم کتنے ہیں اس نے کہا کہ دیکھو ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں ان کا عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے کافر ہمیں کوئی نہیں شکست دے سکتا جس ملک میں مظلوم شکست کھا چکا ہو اس ملک کو ایٹم طاقت عزت نہیں دے سکتی اس ملک میں مظلوم کی سنوائی نہ ہو اور اس کی فریاد کو کوئی بھی عدالت کا دروازہ کھلوا نہ سکے گی ہو تو وہ ملک اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور موت کے بعد کی ہلاکت تو اپنی جگہ پر یقینی ہے ایک عدل کا ترازو اللہ نے قیامت کے دن قائم کیا ہوا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے زیادتی کی ہوئی ہے یا اچھائی کی ہے تو اللہ وہ بھی قیامت کے دن یوں سامنے کر کے دکھائے تو چونکہ آپ ہر وقت عدل کے ساتھ چل رہے ہیں یہاں ظالم بھی آیا ہوتا ہے مظلوم بھی آیا ہوتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ظالم کو بھی پناہ مل جاتے ہیں اس کے بھی سفارشی ہوتے ہیں اس کے بھی دلائل قائم کیے جاتے ہیں اس کے بھی چھوٹنے کے ہزاروں راستے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فیصلے کی جگہ بنایا نہیں یہاں دونوں چیزیں چلیں گی کبھی ظالم خون کی ندیاں بہائے گا کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دے گا اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا سب سے زیادہ خون بہانے والا چنگیز خان گزرا ہے دنیا چنگیز اور ہلاکو پوتے اور دادے نے مل کر اور اس 40 سال کے اندر جتنا انسانوں کا خون بہایا گیا ہے شاید ہی شاید جنگ عظیم میں جو دور ہوئی ہیں ان کو درمیان سے نکال دیا جائے. پھر اتنا خون کبھی نہیں بہا جو ان باپ دادے اور پوتے نے بہایا, لیکن وہ سارے بڑی کامیابی سے حکومت کر کے مر گئے, ان پر کوئی آنچ بھی نہ آئی, انہوں نے زندگی میں شکست کبھی نہیں دیکھا. جب ان کا اقتدار کا سورج چمکا ہے, چنگیز جب تموجن سے چنگیز بنا 40 سال کی عمر میں, پھر اس کے بعد اس نے شکست نہیں دیکھی. 40 سال تک تو اس نے ذلت کی زندگی دیکھی ہے, لیکن پھر اس کی تلوار کبھی مڑی نہیں اور شکست کا اس نے منہ نہیں دیکھا. جہاں سے گزرا آگ اور دھواں کے سوا کچھ نظر نہ آیا, کھوپڑیوں کے مینار کے سوا کچھ نظر نہ آیا. بامیان کو فتح کرتے ہوئے چغتائی کا بیٹا قتل ہو گیا, چنگیز خان کے 3rd نمبر کا بیٹا. بڑے بیٹے کا نام تھا جوج, دوسرا تھا اخدائی, تیسرا تھا چغتائی اور چوتھا تھا تولوئی. تو یہاں بامیان کی فتح میں چغتائی کا بیٹا قتل ہو گیا. تو جب یہ شہر فتح ہوا تو چنگیز نے یہ حکم دیا کہ اس شہر, پہلے دستور یہ تھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں ان کو الگ کر لیا جاتا تھا غلامی کے لیے, باقی سب کو قتل کر دیتے, بوڑھے بچے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن بامیان کی فتح پر اس نے اعلان کیا کہ نہ کوئی انسان چھوڑا جائے اور نہ کوئی جانور چھوڑا جائے, جانور بھی قتل کر دیے جائیں تو بامیان میں بچے بچیاں بوڑھے جوان مرد عورت کے ساتھ کتے اور بلے بھی ذبح کر لیے گئے. لیکن چنگیز کو کسی نے کچھ نہیں کہا, تو کیا کوئی نہیں آسمان پر بھی یہ سب دیکھ رہا ہو, کوئی نہیں حساب کتاب لینے والا. یعنی جہاں اگر صرف کس نظر سے دیکھا جائے تو پھر کوئی دنیا سے بے مقصد کوئی زندگی کوئی نہیں, جہاں مظلوم کی سنوائی کو ظالم اپنی طاقت سے سب کچھ کر جاتا ہے اور مظلوم کی آہ کو سننے والا کو ایک رات کوٹ کے نماز پڑھ رہا ہے, ایک رات کوٹ کے شراب پی رہا ہے, دونوں پر چیک اینڈ بیلنس کا حساب کو نہیں, ایک رشوت لے کے گھر بھر لیتا ہے, ایک کے پاس پیسے کو نہیں. ایک حوالدار ملا سپاہی کھڑے ہوئے, انہوں نے چولہا لگایا تو کہنے لگا کہ مجھ سے میرا افسر کہنے لگا کہ آپ تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے, تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے گزارا کیسے ہوتا ہے, کہیں پہلے نیت نہیں کی تھی گزارا کرنے کی, اب نیت کر لی ہے کہ اللہ کو جان دینی ہے اب گزارا کرنا ہے. کہیں مجھے بجٹ بنا کے دکھا کہ اتنی تھوڑی تنخواہ میں کرم مہینہ گزرتا کیسا, کہیں میرا بجٹ یہ ہے 2 سال ہو گئی میرے گھر میں سالن نہیں پکا, میں چٹنی سے روٹی کھاتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, 5 بچے ہیں اسکول پر چٹنی سے ہم دونوں میاں بیوی اور بچے روٹی کھاتے ہیں, کبھی کوئی دائیں بائیں سے لسی آ جاتی تو ہماری عید ہو جاتی, لیکن 2 سال سے ہم نے گھر میں سالن نہیں پکایا. کہ یہ طے کیا ہے کہ اب اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا, تو گزارے ہو گئے. جب یہ طے کر لیا جائے کہ نہیں نہیں میں نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر گزارا نہیں ہوتا. تو ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی کوئی, رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی, اور ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا ہے اور کھانے کے ڈھیر باہر گر رہے ہیں, تو کوئی تو پیچھے ہے طاقتور ذات جو یہ سارے نظام کو ایک دن فیصلہ کرے گا, وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جا. آپ ایک ایسے شعبے سے ہیں جس میں اگر آپ صحیح تل گئے تو بڑے بڑے تہجد گزار بھی آپ کو نہیں پہنچ سکیں گے, بڑے بڑے عبادت گزار بھی آپ کو نہیں پہنچ سکیں گے. ایک مظلوم عدالت میں آ گیا اور جج سمیت نیچے جتنا عملہ ہے سارا اس کی داد رسی میں لگ گیا اور اس کی فریاد کو آگے پہنچانے میں لگ گیا, تو ان سب کا یہ عمل ہزاروں نفل سے بڑھ کر عبادت ہے. اور اگر مظلوم کو نوچنے کے لیے عدالت بھی شروع ہو گئی تو بھائیو اللہ جلد باز نہیں ہے, ورنہ زمین میں دھماکے ہو جاتے. لو یاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب, اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم نے ایک دن لانا چھوڑتا. اس لیے اللہ نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے, اور سب سے پہلے جو عدالت کھلے گی قیامت میں تو قاتل اور مقتول کا کیس آئے گا. یہاں تو ایک آدمی قتل کرتا ہے کسی کو گواہ نہیں چلتا, اب دو گواہ ہیں ہی نہیں تو اس کو پھانسی کیسے دی جائے, لہذا جج بھی بے بس وکیل بھی بے بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک دن اب اللہ نے رکھا ہے جب قاتل اور مقتول سب سے پہلے بلائے جائیں گے, اور مقتول چاہے گلا گھونٹ کے مارا گیا چاہے پیٹ میں خنجر مارا گیا چاہے گولی ماری گئی, مقتول اس شکل میں آئے گا کہ اس کی گردن کٹی ہوئی ہوگی اور الٹے ہاتھ میں ایسے دھری ہوگی اس طرح, اور اس میں سے خون ٹپک رہا ہوگا, اور دوسرے ہاتھ سے اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوا ہوگا, اور وہ عرش کے نیچے آ کر ترازو کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے کہے گا اللہم اسألہ بما قتلنی، اللہ اب اس سے پوچھ کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. تو اس قتل کرنے والے کے ساتھ جس جس نے اس کا ساتھ دیا، اس کو بچایا، اس کو بچنے کی راہیں بتائیں، اس کے لیے دلائل قائم کیے، سب کو جہنم لپیٹ کر اپنے اندر لے جائے گی. اور دو آدمی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اہل ایمان ہونے کے باوجود کہ یہ وہ ہیں جن کو ابدی جہنم ہے، ایک قاتل اور ایک سود خور. سود کھانے والا بغیر توبہ سے مر گیا تو اس کے لیے بھی ابدی جہنم ہے، ایک قاتل جس نے مسلمان کو قتل کیا ناحق، اس کی بھی ابدی جہنم ہے. اب اور آیات روایات یہ بتاتی ہیں کہ جو ایمان پہ مرے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا، وہ نکل آتا ہے. تو پھر اس ابدی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے. ایک تو یہ کہ یہ سب سے لمبا عذاب بھگتیں گے، سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے یہ لوگ ہوں گے، اور سب سے شدید عذاب بھگتیں گے، سب سے خوفناک قسم کا عذاب ان کے مقدر میں کیا جائے گا. فی عمد ممددا انہا علیہم مؤصدا. مؤصدا کا میں آپ کو آج کے ماحول میں ترجمہ کر کے بتاؤں. آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں پریشر کوکر لگایا جاتا ہے، اس میں گوشت ڈالا، پانی ڈالا، اوپر سے ڈھکن دیا، نیچے آگ جلائی، اوپر تھوڑا سا سوراخ رکھا سٹیم کے نکلنے کے لیے. اگر یہ سٹیم کا سوراخ بند کر دیا جائے تو سٹیم پریشر کوکر کو پھاڑ کے باہر نکل جائے. تو مؤصدا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیچے اوپر دائیں بائیں آگ کی موٹی تہ جما دی جائے گی، جس کے اندر انہیں اتار دیا جائے گا، پھر اس کی سٹیم باہر نہیں نکلے گی، اسی میں ان کی ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت ہڈیوں سے اتر جائے گا، پھر جڑ جائے گا، پھر اتر جائے گا، پھر جڑ جائے گا. اور یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں جل رہے ہوں گے اور کوئی ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے کہ جب سب سے پہلے قاتل مقتول آئیں گے، زمین دبانے والا آ جائے، زمین کھا گیا، ہڑپ کر گیا، یہاں راہ بھی اس کو مل گیا، اور آپ کی تو عدالتوں میں اگلی نسل تک وہ چلتے رہتے ہیں. اگلی ہمارا مدرسہ ہے ہمارے گاؤں میں، تو لمبا ہمارا قصبہ ہے اور ساتھ میرا چھوٹا اپنا گاؤں، تو اس کے ساتھ ایک آدمی نے 16 ایکڑ مدرسہ کا نام لگا تھا. جب میں چھوٹا تھا وہاں ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، ایک آدمی نے اس پر کیس کر دیا. پھر میں پڑھا، فارغ ہوا 1986 میں، تو لمبے والوں نے کہا یہ مدرسہ آپ چلائیں، یہ تو اس پر تو کیس ہی کیس. تو اس آدمی کو بلا دے کر چکر گیا، یہ تو ایک عورت دے گی تو کیوں کرتا ہے؟ کہا جی ادھر ایک اور زمین ہے، اگر یہ آپ میرے حق میں دست بردار ہو جائیں تو پھر وہ بھی مجھے مل جائے گی، وہ مل جائے گی پھر میں چھوڑ دوں گا. 25 سال کیس چلتا رہا، جھوٹا 25 برس. تو وہ مسئلہ میں زمین دبا گیا کسی، ایک بالشت دبا لی، صرف ایک بالشت، ایکڑ نہیں، مرلا نہیں، ایک بالشت. تو اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا اور کہے گا اب اٹھا اس کو. تو کسی نے اس کی مدد کر دی، یوں کر لو، مکان بھی ہضم، زمین بھی ہضم، تو یہ بھی اس میں ساتھ شریک. اور یہ جو ذمہ دار ہیں یہ بچیوں کو حصہ نہیں دیتے، صرف بیٹوں کے نام جائیداد لگواتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے. یہ بھی غاصب ہیں، یہ بھی ظالم ہیں. تو یہ ہندو سے رسم آئی ہے کہ ہندو اپنی بچی کو حصہ نہیں دیتے، صرف بچوں کو دیتے. چونکہ ہمارے اندر وہ چھاپ گہری تھی تو بیٹیوں کو کوئی حصہ پتا نہیں، تاجر بیٹیوں کو نہیں دیتے، ذمہ دار کو نہیں دیتے. ہمارے علاقے میں سب سے پہلے میرے والد نے بیٹیوں کو حصہ دیا، ساری ہل ہل ہو گئی، لے سارے نے مگر مصیبت پا کے دوں گا، سارے چھوڑ دیں سارے مگر اس کا نہیں دیکھتے. تو یہ ایک بڑا زبردست آگے حساب کا دن آنے والا ہے میرے بھائیوں. آپ بڑے عظیم الشان کام میں ہیں، اگر آپ عدالت میں چل گئے تو آپ بڑے بڑے ولی اللہ کی قسم آپ کو نہیں پہنچ سکیں گے. میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، میرا کوئی کیس تو نہیں آپ کے پاس چل رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کو نہیں پہنچ سکتے. یہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، یہ جو رجسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ مظلوم کے پیچھے ہو جائیں، اس کی فریاد کو پہنچیں، تو وہ ملے گا جو راتوں کے نفل، دن کے روزے، سالوں کے حج اور عمروں پہ وہ نہیں ملتا جو ایک صحیح فیصلہ لکھنے پہ مل جاتا ہے، اور ایک مظلوم کی مدد کرنے پہ جو مل جاتا ہے، اور ہزاروں
فاحش اور ہزاروں گناہ اور ہزاروں برائیاں اور ہزاروں عیب پہ وہ پکڑ نہیں ہے جو ظالم کا ساتھ دینے پہ پکڑا تھی. تو ہمارا ملک تو اسی دن مٹ گیا تھا جس دن عدل مٹ گیا تھا, اور کسی بھی ملک کی تباہی اس کے عدل کے مٹ جانے پر ہوتی ہے, اور کسی بھی ملک کی زندگی اس کے عدل کے قائم ہونے پر ہوتی ہے. تو گزارش یہ کی آپ بھائیوں کی خدمت میں کہ ہم نے ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے جہاں ایک ذرے کے برابر عمل بھی, نیت بھی, قول بھی, فعل بھی اللہ سامنے کر دے گا, چھپ نہیں سکتے. ایک صحابی آئے, ان کا جی میرا باپ میرے مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے. آپ نے کہا اچھا بلاؤ اس کے باپ کو بلاؤ. جب ان کے باپ کو پتا چلا کہ میرے باپ نے میری شکایت کی تو ان کو صدمہ ہوا, تو انہوں نے دل دل میں کچھ شعر کہے, زبان سے نہیں دل ہی دل میں. جب وہ محفل میں آئے تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے کوئی وہ شعر سنائے جو اس کی زبان سے نکلے نہیں, اس کے کانوں نے سنے نہیں, پہلے وہ شعر سنائے پھر اس کا کیس سنا جائے. تو آپ نے کہا وہ شعر کون سے ہیں جو تیری زبان سے نکلے نہیں, تیرے کانوں نے سنے نہیں, اللہ نے سن لیے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں. اللہ کی قسم میں خیال کا مجموعہ تھا جو آیا اور گزر گیا, آپ کے رب نے اس کو بھی سن لیا. تو جو رب اتنا خبردار ہو وہ آپ کی حرکت سے کیسے غافل ہو سکتا ہے, یا میری حرکت سے کیسے غافل ہو سکتا ہے جو دل میں آنے والے خیال, گزرتے ہوئے خیال کو بھی پڑھ لے اور اس کو بھی نوٹ کروا دے اپنی فائلوں میں, تو کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اگر تو پاکستان کی عدالت تک کا قصہ ہو یا ان لوگوں سے معاملہ ہو تو جو مرضی کریں, لیکن اگر کسی اور طاقتور ذات سے مقابلہ ہونے والا ہے تو پھر بھائی وہ سنبھل کے چلیں. آپ بہت بڑی جنت بنا سکتے ہیں اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بہت بڑی دوزخ بن سکتی. سبعۃ یظلہم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ. آپ غور تو کریں, حضور نے فرمایا سات آدمی کو اللہ عرش کے دن, قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. یہ سورج اس وقت ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر چمک رہا ہے, اور ایک سیکنڈ میں جتنی یہ آگ پھینکتا ہے دنیا میں 1,00,000 ایٹم بم بیک وقت اگر پھاڑے جائیں اس سے جو حرارت پیدا ہوگی, ایک سیکنڈ میں یہ سورج اتنی حرارت پھینکتا ہے. اس کے جو باہر کی سرفیس ہے اس کا ٹیمپریچر ہے 12,000 فارنہائٹ, اور جوں جوں اندر چلتے ہیں وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل اندر جا کر 2,70,00,000 فارنہائٹ اس کا درجہ حرارت. اگر یہ 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہماری ساری زمین بنائے حافظ کی عدالتوں, زمین و باغات کے ہوا میں تحلیل ہو جائے, بخارات بن کے اڑ جائے, جب پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہماری ساری زمین بنائے انسانوں کے بخارات بن کے اڑ جائے, یہ اتنی طاقتور آگ ہے. یہ سورج اس دن سر کے اوپر کھڑا, اچھا پھر اس میں سے ہمارے پاس کتنی روشنی اور کتنی آگ آ رہی ہے. اس سے نکل 1944 میں ایک شعلہ نکلا سورج سے اس طرح, پھر کمان بن کے دوسری سطح پہ آ گیا یوں, ایک کوس کی شکل میں وہ کھڑا رہا. تو اس کی انرجی کو زمین پہ بیٹھ کے ناپا گیا کہ اس شعلے میں کتنی انرجی ہے, تو زمین کی کیلکولیشن یہ تھی کہ اگر یہ ایک شعلے کی انرجی کو دنیا والے کنٹرول کر لیں تو 10 کروڑ سال کے لیے ساری دنیا کو بجلی کافی ہے. تو یہ کیا آگ کا گولہ ہے جو اللہ نے سر پہ کھڑا کیا ہے؟ اس میں سے جو حرارت اس وقت حافظ آباد میں آ رہی ہے یا جون میں آتی ہے, وہ اگر ہم سورج کی آگ کے 20 کروڑ حصے کر دیں, 20 کروڑ, تو 19,99,99,999 حصوں کو اللہ ہوا میں جلا دیتا ہے, صرف ایک حصہ زمین پہ آتا ہے جس پر یہ اے سی چل پڑتے ہیں اور کولر چل پڑتے اور برف کے کارخانے چل پڑتے اور کرتے مل مل کے آ جاتے ہیں اور ہواؤں کے پیچھے انسان مری بھاگتے ہیں. ایک حصہ 20 کروڑ میں سے اس دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا, ایک میل, صرف ایک میل. تو اس کی حرارت کیسی ہوگی؟ زمین میدان, جسم پہ کرتا بھی کوئی نہیں, پاؤں میں جوتا کوئی نہیں. ایک دفعہ ہم ابھی حرم شریف بن رہا تھا تو ہم پہنچے جلدی نماز میں شرکت کے لیے, تو ہم باہری نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. آپ یقین مانے 4 رکعت پڑھنی تھی, میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, میں کھڑا نہیں ہوتا, کبھی یوں پاؤں کبھی یوں کرو کبھی یوں, اس کے باوجود میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. چار رکعت چھ منٹ کی بات تھی، چھ منٹ میرا پاؤں مدینہ منورہ کی گرمی میں سہ سکا اور اس میں چھالے پڑ گئے. تو یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر، ٹیمپریچر 2,70,00,000 فارنہائٹ، اب تحلیل ہو نہیں سکتے کیونکہ موت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اس جسم میں اس کو سہنا ہے. اور یوں پھنس کے انسان اللہ تعالیٰ کھڑے کرے، ایسے پھنسا کے کھڑے کرے اور ایسے ہل نہیں سکیں گے. اس دن 7 قسم کے لوگوں کو کہا جائے گا میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ. تو سب سے پہلا جو نمبر ملا ہے وہ کسی ولی کو نہیں ملا، کسی ابدال کو نہیں ملا، وہ ملا ہے عادل قاضی کو، عادل حکمران کو. الامام العادل، عادل حاکم، عادل قاضی. بلاؤ یہ آپ جتنے میں بیٹھے ہیں نا، آپ سر ان کے ساتھ چلے جائیں گے اگر آپ عدل لے کے لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن اگر ظلم کے ساتھ ہی مان رہے ہیں تو اللہ کی قسم ظالم نہ دنیا میں پنپتا ہے نہ آخرت میں پنپتا ہے. کوئی آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح کسی ظالم کی زندگی بنی ہو. اللہ ان کی نسلوں ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اور ممکن ہی یہاں ڈھیل دے دے، میں نے چنگیز خان کا قصہ سنایا، ڈھیل دے دی، لیکن کیا آگے چھوڑ دے گا وہ؟ آگے اس کی پکڑ کوئی نہیں. مظلوم جب ہائے کرتا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اس کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا. تو آپ ایک عدل سے متعلق ہیں، عدل کو زندہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں دیکھا زرہ فروخت ہو رہی، اپنی زرہ یہودی فروخت کر رہا، خود امیر المومنین تو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ زرہ میری ہے. آپ کی کہیں میری میری ہے. کہا جی چلے عدالت میں، امیر المومنین کو کہا جائے عدالت میں چلو. کہا چلو عدالت میں. آگے عدالت میں قاضی شریح ہے، کیا عمر تھی قاضی صاحب کی؟ 17 برس. 17 برس کا قاضی، اسلام میں سب سے کم عمر قاضی شریح. حضرت علی کی تعلیم یافتہ، انہیں سے سیکھے. عدالت میں کیس آج، وہ یہودی کہا جی میری ہے، حضرت علی نے کہا جی میری. تو قاضی نے کہا جی آپ گواہ پیش کریں کہ یہ آپ کی. تو انہوں نے 2 گواہ بلائے، ایک حضرت حسن اور ایک قندر اپنے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ کی گواہی ادھوری ہے، چونکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو وہ قبول نہیں، چاہے حق ہی کیوں نہ ہو. ممکن ہے کہ باپ ہونے کی وجہ سے حمایت کر جائے، تو اس لیے شریعت نے قانون بنایا ہے کہ بیٹا اگر باپ کے حق میں گواہی دے تو مردود، باپ کے خلاف گواہی دے تو قبول. احتیاط اتنی کی ہے شریعت میں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی گواہی مکمل نہیں، قمبر کی قبول ہے، حسن کی قبول نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے تو اس کی گواہی رد کرتا ہے جو اس کو اللہ کا نبی کہتا ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار؟ کہا جی آپ ہی کے قول کے مطابق رد کرتا ہوں، آپ ہی نے سکھایا ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو قبول نہیں. کہا اچھا بھائی جا لے جا تیری ہے. تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا بڑا عدل سوائے سچے دین کے کوئی نہیں سکھا سکتا. کہا جی آج کی میں نے چرائی ہے. کہا اچھا جب تم مان گئے تو جا زرہ بھی تیری، 400 درہم بھی تجھے دیتا ہوں، گھوڑا بھی تجھے دیتا ہوں. پھر یہ یہودی صفین کی لڑائی میں حضرت علی کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا. کہاں چوری نے، ایک عدل کے فیصلے نے کہاں پہنچا دیا. اور اگر قاضی بھی کہتا امیر المومنین بھلا جھوٹ بولتے تک تیری عزیز مر لکھتے رہنا. یہاں تو سارا کچھ ظالم کے ساتھ ہو جائے، جو طاقتور ہے پولیس بھی اس کے ساتھ، عدالت بھی اس کے ساتھ، وکیل بھی اس کے ساتھ، جو مظلوم ہے اس کی کوئی سنوائی کوئی نہیں. کسی اللہ نے ایک دن رکھا ہے کہ لم تعذ الیوم ایھا المجرمون، اے بھائی الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ. آج اللہ خود عدالت میں آئے گا. بجا ربک والملک صفا صفا، اللہ خود اپنی ذات کے ساتھ تشریف لائے گا. کوئی ترجمان نہیں ہوگا، لئی سبل نہ ہو گئی نہ ہو ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں، براہ راست اللہ خود پوچھے گا. آتے ہی تو کا وہ خبل تو کا وہ انعام تو علیہ ارمی مادہ قدم کا، میں نے تجھے زندگی دی، رزق دیا، عزت دی، آج کیا کر کے آیا بتاؤ مجھے. بایزید یلدرم، یلدرم تو اس کا لقب پڑ گیا، یلدرم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، سلطان مراد کا بیٹا جس نے سورہ یورپ میں فہر کا مچا دیا تھا، پھر تیمور کے ہاتھوں شکست کھائی، لیکن اپنی طاقت اور قوت میں وہ یلدرم کہلانے لگے. تو وہ یورپ کی فتوحات میں آسٹریا کے بادشاہ کی بیٹی اس کے حرم میں آئی تو اس نے اس کو شراب پہ لگا دیا, تو شراب پینے لگ گیا. تو ایک مقدمے میں یہ گواہ بن کے آیا, اپنی ہی ملک کے قاضی, اپنی ہی ملک کی عدالت, اور یلدرم ہزاروں انسانوں کو کھڑا کر کے گردنیں کٹواتا جاتا تھا اور دیکھتا رہتا, ایسا جادر آدمی. تو یہ گواہ بن کے آیا ایک مقدمے میں. تو جو یہ اٹھا عدالت میں گواہی دینے تو قاضی نے کہا اس کو میری عدالت سے نکال دیا جائے, فاسق ہے, شرابی کی گواہی مردود ہے. چوں نہیں کر سکا, چوں یلدرم چوں نہیں کر سکا, چپ کر کے باہر نکل گیا. جس دین نے اتنا بڑا انصاف دیا ہو, اس دین کے ماننے والے مظلوم کی فریاد کو نہ پہنچیں, کتنے بڑے دکھ درد کی بات ہے. اندلس میں جب مسلمان بنو امیہ حکمران تھے تو ایک نوجوان نے دروازہ قاضی کا کھٹکھٹایا, اتنی پتہ دروازہ پر دست کوئی تھے, وہ قرطبہ کے قاضی, ایک عیسائی کھڑا تھا, کہ حضور مجھے پناہ چاہیے, میرے پیچھے لوگ ہیں. ادخل انک آمن, آ جاؤ تمہیں پناہ ہے. تھوڑی دیر ہوئی دروازے پہ دست کوئی, پھر دروازہ کھولا تو جوان بیٹے کی لاش لوگ اٹھائے ہوئے اندر لے آئے. کیا ہوا؟ قاضی, ایک عیسائی نوجوان نے اس کو قتل کر دیا ہے اور وہ کہیں بھاگ گیا ہے, ہم اس کی تلاش میں. کیا رنگ روپ ہے قاضی؟ یہ کہ اچھا ٹھیک, تلاش کرو, اس کی تجہیز و تقسیم کا انتظام کرو. اس کے سارے انتظامات سے فارغ ہو کر دفن کر کے کچھ رات بیت گئی تو جہاں اس کو سلایا تھا دستک دی, تو اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا کہ مجھے بیٹا پتا دیا تو میں کس کے گھر میں پناہ لیے؟ قاضی, نہیں, جس گھر کے چراغ کو تو نے گل کیا ہے اسی کے گھر میں تو نے پناہ لی ہے, لیکن میں تمہیں منہ سے امن کا بول بول چکا ہوں, اب میرا قانون تجھ پہ نہیں چلے گا, یہ پیسے ہی یہ کھانا ہے, نکل جاؤ یہاں سے, آگے کہیں پکڑے جاؤ تو میں ذمہ دار نہیں, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. یہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں نظر آئے گی. اور وہاں میں نے باروں میں سنایا تھا واقعہ, منظر بنو امیہ کا حکمران, اس کے بیٹے نے یہودی کو قتل کر دیا, تو وہ رسوا کو پیسے دے کے تو خون معاف کرا لیا اور شرن فیصلہ صحیح ہو گیا. جب منظر کو پتا چلا تو اس نے دوبارہ عدالت بلوائی اور سارے ایسے رایوں کو بھی اکٹھا کیا اور اپنے خاندان کو بھی, یہود کو بھی. پھر اس نے خود خطبہ دیا کہ میں اپنے مرنے کے بعد یہ طریقہ جاری نہیں کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے اور اقتدار کے غرور میں اپنی رایا کو قتل کریں اور پھر مال کے زور پر اپنے خون معاف کروائیں, آئندہ جتنی بادشاہوں کی نسلیں رایا قتل کریں وہ میرے کھاتے میں ڈالی جائیں. میں اس فیصلے کو بطور سپریم کورٹ کے قاضی کے اس فیصلے کو میں ختم کرتا ہوں اور میں اس کے قتل کا فیصلہ صادر کرتا ہوں اور میں خود یہ فریضہ ادا کروں گا اور تخت سے اتر آیا اور کہا میرا بچہ مجھے پتا ہے کہ ہم بھی تیرے بغیر نہ جی سکیں گے لیکن میں تجھے اللہ کے حکم پر قربان کروں گا, اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑاتی.